بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں با سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ شمس کی آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی آخری اور تیسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ عزیز سامعین، آپ ہمارے ریڈیو کے تمام پروگرام کی آرکائیو نیوز، ہمارے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی سن سکتے ہیں۔ اسی طرح سحر ٹی وی سے نشر ہونے والے مختلف پروگرام، لائیو نشریات، نیوز بلٹن، دستاویزی فلمیں، ڈرامہ سیریل اور دیگر سماجی اور سیاسی پروگرام ویب سائٹ پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، آپ پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ سن سکیں گے عالمی خبریں، عالمی خبروں کے بعد ہم پیش کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام اسلامی تاریخ۔ پروگرام اسلامی تاریخ کے بعد ہم دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف نشر کریں گے، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایرانی عوام کے خلاف امریکی دہشت گردی اب اقتصادی شکل میں جاری ہے۔ بحر ہند کے شمال میں غاصب صہیونی حکومت کے ایک بحری جہاز پر حملے کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ طالبان کے خلاف افغان فوج کی گزشتہ 24 گھنٹے کی کارروائیوں کے دوران 143 طالبان مارے گئے ہیں۔ سینکڑوں فلسطینیوں نے غرب اردن کے شہر رام اللہ میں مظاہرہ کر کے فلسطینی انتظامیہ کے صدر محمود عباس کی برطرفی کا مطالبہ کیا ہے۔ اور عراقی حکومت نے اعلان کیا کہ مختلف علاقوں میں بجلی سپلائی کے نیٹ ورک پر ہونے والے حملوں میں کم سے کم 7 افراد ہلاک اور 11 زخمی ہوئے ہیں۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے ایران کے مسافر بردار طیارے پر امریکی حملے اور بے گناہوں کے قتل عام کی برسی کے موقع پر اپنی ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ایرانیوں کے خلاف امریکی مظالم اور دہشت گردی کا سلسلہ اقتصادی دہشت گردی کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ 33 سال قبل 3 جولائی کو امریکہ نے ایرانی مسافر بردار طیارے کو مار گرایا تھا اور اس میں سوار تمام 290 عام شہریوں کو شہید کر دیا تھا۔ وزیر خارجہ نے لکھا ہے کہ میں اس وقت ایک نوجوان سفارتکار تھا اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ امریکہ نے اس انسانی المیے پر معافی مانگنے سے انکار کر دیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ 3 جولائی 1988 کو خلیج فارس میں موجود امریکی بحری بیڑے نے ایران کے ایک مسافر پردار طیارے کو، جو بندر عباس سے دبئی جا رہا تھا، میزائل سے حملہ کر کے مار گرایا تھا، جس کے نتیجے میں 290 مسافر اور عملے کے افراد شہید ہو گئے تھے۔ امریکہ کے مجرمانہ اقدامات سے دنیا والوں کو باخبر کرنے کے لیے امریکن ہیومن رائٹس کے نام سے منعقدہ کانفرنس کے شرکاء نے انسانیت کے خلاف امریکہ کے گھناؤنے اقدامات اور جرائم کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنے کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ ایران کے مقدس شہر قم میں ہونے والی 3 روزہ امریکن ہیومن رائٹس کانفرنس میں اعلیٰ دینی تعلیمی مراکز اور یونیورسٹیز کے اساتذہ اور دانشوروں نے شرکت کی۔ کانفرنس کے شرکاء نے امریکی جرائم اور ظالمانہ اقدامات پر روشنی ڈالنے کے ساتھ ساتھ نئی اسلامی تہذیب کے قیام کی راہوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ رہبر انقلاب اسلامی کے اشاعتی مرکز دفتر حفظ و نشر آثار آیت العظمیٰ خامنائی کے نمائندے محسن پاک آئین نے اپنے خطاب میں کہا کہ امریکی جرائم کو اجاگر کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کا امریکی زوال سے براہ راست تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کانفرنس کے موقع پر امریکی جرائم کو اجاگر کیے جانے پر رہبر انقلاب اسلامی کی تاکید محض عارضی یا پروپیگنڈا پالیسی نہیں بلکہ ایران کی اسٹریٹجک اہداف میں شامل ہے۔ محسن پاک آئین نے مزید کہا کہ امریکہ دنیا میں اپنی مقبولیت کھو چکا ہے اور اپنی ساکھ بحال کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اس مقصد کے لیے رائے عامہ پر اثر انداز ہونے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کے اشاعتی مرکز دفتر حفظ و نشر آثار آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے نمائندے محسن پاک آئین کے بقول انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے امریکی کردار کا پردہ دنیا کے سامنے فاش کیا جائے تو رائے عامہ کے درمیان واشنگٹن کی رہی سہی ساکھ بھی ختم ہو کے رہ جائے گی۔ سرکردہ یمنی سیاستدان سید صادق الشرقی نے امریکن ہیومن رائٹس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے امریکہ کے ریکارڈ بہت طویل ہے اور مختصر وقت میں اس کا احاطہ ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ صرف یمن میں امریکی جرائم کی فہرست گنوانے میں کئی دن لگ جائیں گے۔ یمنی سیاستدان صادق الشرقی نے جنگ یمن کے دوران امریکہ کی جانب سے سعودی اتحاد کی عسکری اور لاجسٹک حمایت کو انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی کی واضح مثال قرار دیا۔ امریکن ہیومن رائٹس کانفرنس کے شراکا نے یہ بات زور دے کر کہی کہ عراق اور افغانستان میں عورتوں اور بچوں کا قتل عام القاعدہ اور داعش جیسے دہشت گرد گروہوں کے قیام اور ان کی حمایت کر کے علاقے میں بدامنی پھیلانا، ایم کے اور اس کے دہشت گردانہ اقدامات کی حمایت، ایران کے مسافر بردار طیارے کو تباہ کرنا اور سابق عراقی ڈکٹیٹر صدام کو کیمیائی ہتھیاروں تک رسائی میں مدد کرنا انسانیت کے خلاف امریکی جرائم کی چیدہ چیدہ مثالیں ہیں۔ چین کی کرونا ویکسین سینوفارم کی 30 لاکھ خوراکیں جلد ہی ایران پہنچ جائیں گی۔ ایران کی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے ایک عہدیدار سید حیدر محمدی نے کہا کہ سینوفارم کی 30 لاکھ خوراکیں موصول ہونے کے بعد ملک میں کرونا ویکسینیشن کا عمل تیز کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ترجیح فہرست میں شامل تمام لوگوں کو کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لگائی جا چکی ہیں۔ ایران کی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے عہدیدار نے ایرانی ویکسین کی تیاری کے بارے میں مزید کہا کہ کووو ایران برکت کی 3,20,000 خوراکیں وزارت صحت کو موصول ہو چکی ہیں، مزید 40,000 خوراکیں کل تک ہمیں موصول ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ پروگرام کے مطابق روزانہ 2.5 لاکھ افراد کو کرونا ویکسین لگائی جائے گی۔ ایرانی ماہرین نے کئی قسم کی کرونا ویکسین تیار کی ہے اور عالمی سائنسی برادری نے ایران کی ان کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ بحر ہند کے شمال میں غاصب صہیونی حکومت کے ایک بحری جہاز پر حملے کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ المجاہدین ٹی وی چینل کے مطابق شمالی بحر ہند میں غاصب صہیونی حکومت اسرائیل کے ایک بحری جہاز پر کسی نامعلوم ہتھیار سے حملہ کیا گیا اور جہاز سے آگ کی شعلے دیکھے گئے۔ المجاہدین نے بتایا کہ اسرائیل کا یہ بحری جہاز متحدہ عرب امارات کی سمت بڑھنے سے قبل سعودی عرب کی جدہ بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا تھا۔ رپورٹوں کے مطابق ابھی تک کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی اور ابھی یہ یقینی طور پر کہا نہیں جا سکتا کہ حملے کے پیچھے کون ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق شمالی بحر ہند میں جس بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا وہ اسرائیل کا ضرور ہے، لیکن اس کا حملہ اسرائیلی نہیں ہے۔ اسرائیل کے ٹی وی چینل 13 پر گفتگو کے دوران ایک فوجی ماہر نے دعویٰ کیا کہ اسرائیلی بحری جہاز پر حملہ ایران نے کیا اور یہ بحری جہاز ایک اسرائیلی تاجر کا ہے۔ سعودی عرب کے الحدث ٹی وی چینل نے بھی دعویٰ کیا کہ حملہ ایک میزائل سے کیا گیا۔ طالبان کے خلاف افغان فوج کی گزشتہ 24 گھنٹے کی کارروائیوں کے دوران 143 طالبان ہلاک ہو گئے، جبکہ اطلاعات ہیں کہ افغانستان کے مختلف علاقوں میں فوج اور طالبان کے درمیان گھمسان کی جنگ جاری ہے۔ افغان نیوز ایجنسی آوا کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی وزارت دفاع نے اتوار کو اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران فوج اور طالبان کے درمیان ہونے والی جھڑپوں اور فوج کی جوابی کارروائیوں میں 143 طالبان ہلاک ہو گئے۔ افغان وزارت دفاع نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ اس دوران 121 طالبان زخمی ہوئے جبکہ ان کے ہتھیار اور فوجی ساز و سامان بھی تباہ کر دیے گئے۔ افغانستان کی وزارت دفاع کے بیان میں آیا کہ طالبان جنگجو ننگرہار، کندھار، ہرات، غور، فرہ، سمنگان، ہلمند، بدخشاں اور کابل میں ہلاک اور زخمی ہوئے۔ دریاسنا افغانستان کے نائب صدر امراللہ صالح نے کہا کہ طالبان کبھی بھی افغانستان پر کنٹرول حاصل نہیں کر پائیں گے اور ان کا اس ملک پر حکومت کرنے کا خواب کبھی بھی پورا نہیں ہوگا۔ افغانستان کے نائب صدر نے اتوار کو اپنی ٹویٹ میں کہا کہ اس وقت افغان اقوام کے درمیان اتحاد قائم کرنے کا اچھا موقع ہے اور افغانستان کے مختلف علاقوں سے سیکیورٹی اہلکار، خاص طور سے کمانڈوز بھیجنے کی درخواستوں سے قانون کی حکمرانی اور قانونی اداروں کی توانائیوں کا پتہ چلتا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ حالیہ مہینوں میں افغانستان کے مختلف صوبوں پر طالبان کے حملے تیز ہو گئے، یہاں تک کہ مختلف صوبوں کے تقریباً 40 اضلاع پر طالبان کا قبضہ بھی ہو گیا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں بھی طالبان نے افغانستان کے 15 اضلاع پر قبضہ کر لیا ہے۔ طالبان کے حملے تیز ہونے کے ساتھ ہی پورے افغانستان میں عوامی رضاکار فوج بھی تشکیل پا گئی ہے۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ طالبان کے ساتھ جنگ کے دوران افغانستان کے 300 سے زیادہ فوجیوں نے تاجکستان میں پناہ لے لی ہے۔ فاس نیوز ایجنسی نے دوشنبے سے رپورٹ دیا کہ تاجکستان کے بارڈر سیکورٹی فورس کی کمیٹی کی پریس ریلیز میں اعلان کیا گیا ہے کہ افغانستان کے 300 سے زائد مسلح فوجی طالبان کے ساتھ سخت جنگ اور بھرپور استقامت کے بعد اپنی جان بچانے کے لیے تاجکستان میں داخل ہو گئے ہیں۔ بیان کے مطابق یہ افغان فوجی جمہوریت تاجکستان کے شاہین سرحدی علاقے کے سرغال اور استقلال نامی سرحدی چیک پوسٹوں کے درمیان واقع سیکورٹی زون کو عبور کر کے تاجکستان میں داخل ہوئے ہیں۔ سینکڑوں فلسطینیوں نے غرب اردن کے شہر رام اللہ میں مظاہرہ کر کے فلسطینی انتظامیہ کے صدر محمود عباس کی برطرفی کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب فلسطین کے استقامتی گروہوں نے غاصب سین حکومت کے مقابلے میں استقامت پر زور دیا۔ فلسطین الیوم نیوز ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق سینکڑوں فلسطینیوں نے غرب اردن کے شہر رام اللہ میں مظاہرہ کر کے ایک سرگرم اور فعال فلسطینی شہری نزار بنات کے قتل کے ذمہ داروں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ نزار بنات کا تقریباً 10 روز قبل فلسطینی انتظامیہ کے سیکیورٹی ادارے نے گرفتار کیا تھا اور تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ نزار بنات کے گھر والوں نے بھی رام اللہ میں ہونے والے اس مظاہرے میں شرکت کی تھی۔ مظاہرین نے شہر رام اللہ کے دوار اسکوائر پر اجتماع بھی کیا۔ مظاہرین اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور نزار بنات کی تصاویر اٹھائے ہوئے تھے اور فلسطینی انتظامیہ اور سیکورٹی اہلکاروں کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ فلسطینی مظاہرین فلسطینی انتظامیہ کے ساتھ محمود عباس کی برطرفی کا مطالبہ کر رہے تھے اور انہیں نزار بنات کے قتل اور آزادی کی سرکوبی کا ذمہ دار قرار دے رہے تھے۔ عراقی حکومت نے اعلان کیا کہ مختلف علاقوں میں بجلی سپلائی کے نیٹ ورک پر ہونے والے حملوں میں کم سے کم 7 افراد ہلاک اور 11 زخمی ہوئے ہیں۔ حکومت عراق کے اعلان کے مطابق اس ملک میں بجلی سپلائی کے نیٹ ورک پر ہونے والے حملوں کے نتیجے میں بجلی سپلائی کے 61 اصلی نیٹ ورک تباہ ہو گئے۔ داعش دہشت گردوں نے مہینوں پہلے سے عراق میں افراتفری اور بدنظمی پھیلانے کے لیے بجلی سپلائی کے نیٹ ورک پر حملے اور تخریبی کاروائیوں کا منصوبہ بنا رکھا ہے اور یہ عراقی عوام کو عاجز کرنے کی ایک ٹیکنیک ہے۔ داعش دہشت گرد گروہ کی تخریبی کاروائیوں کو باعث کچھ مہینوں سے صوبہ صلاح الدین کرکوک اور دیالہ کے اکثر علاقوں میں بجلی سپلائی کے کام میں خلل پیدا ہوا ہے۔ داعش دہشت گرد گروہ دیالہ کرکوک اور صلاح الدین جیسے صوبوں میں سیکیورٹی اہلکاروں کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر بجلی ٹرانسفارمروں کو نشانہ بناتے ہیں۔ ایسا نظر آتا ہے کہ داعش کے باقیات ان صوبوں میں اپنی موجودگی ظاہر کرنے اور عراقی حکومت کو نقصان پہنچانے، اس پر دباؤ ڈالنے اور عوامی ناراضگی پیدا کرنے کے لیے بجلی سپلائی میں خلل ڈالنے کے لیے منصوبہ بند کاروائیاں کر رہے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہے، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں اور آنسوؤں کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا کر رہا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف.
عزیز سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلامی تاریخ, جس کے بعد دعائے امام زمانہ نشر ہوگی, جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی.
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین کرام, سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلامی تاریخ کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں, اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. ناظرین, خداوند عالم کی بارگاہ ہمیں شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اسلامی تاریخ پروگرام کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ کی خدمت میں آنے کا موقع عطا فرمایا. ناظرین, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم اسلام کی تاریخ کو دیکھتے ہیں اور دوسری تواریخ کو دیکھتے ہیں تو نہ صرف ہم بلکہ جو بھی تاریخ کا طالب علم ہے وہ یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ جتنی منظم اور جتنی مرتب اسلامی تاریخ ہے کوئی تاریخ نہیں ہے. اس لیے کہ اسلامی تاریخ کو اس طریقے سے ہر دور میں جمع کیا گیا ہے, الحمدللہ ہر دور میں اس طرح سے یعنی واقعات جو ہیں وہ مرتب کیے گئے ہیں اور لکھے گئے ہیں, اور راوی اس طریقے سے رہے ہیں کہ جس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. اور دوسرے یہ کہ امتیازات بھی ہیں, جو اس تاریخ کے امتیازات ہیں, جو اس تاریخ کے افتخارات ہیں, جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک کی محنتوں کے کاوشوں کے نتیجے میں یہ جو ظاہر ہوئے ہیں وہ اس کا سبب بنے ہیں کہ اسلامی تاریخ اسی طریقے سے ان افتخارات کے ساتھ جو ہے وہ اپنے امتیازات اور اپنی برتری کے ساتھ باقی رہے. ناظرین, سب سے بڑی چیز میں یہی ہوتی ہے, جب ہم اس تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسانیت کس مقام پر تھی, کہ جہاں پر انسان کو کس اعتبار سے دیکھا جاتا تھا, ایک خاتون کو کس نظر سے دیکھا جاتا تھا, بچوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے وہ جنگیں لڑتے تھے. لیکن ہمارے حضور کی سیرت اور ہمارے حضور کا کردار وہ رہا ہے کہ اس نے انسان کو اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا کہ جو دوسرے کو قتل کرتا تھا اب وہ دوسرے کے لیے اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہے, جو بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا اب وہ بیٹی کے احترام کے لیے کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے. تو غرض کی یہ اسلامی تاریخ ہے, جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کس مقام پر تھے, اور وہ چیزیں ہمیں جو بلندیاں ملی تھی کن چیزوں کے نتیجے میں ملی تھی. لیکن آج اگر ہم اس راستے سے پھر ہٹ جائیں تو پھر وہ مشکلات ہمارے سامنے آ جائیں گی, بلکہ ہمیں اسی مقام پر باقی رہنا ہے. اس لیے تاریخ سے آشنائی ضروری ہے تاکہ ہم اپنے اس مقام کو محفوظ رکھ سکیں. تو ناظرین, یہ پروگرام ہے اسلامی تاریخ, اس میں ہمارے دو مہمان ہوتے ہیں. انشاءاللہ آج بھی ہمارے دونوں مہمان آپ کے ساتھ ہوں گے اور انشاءاللہ ان کے بیانات سے مستفیض ہوں گے, لیکن اجازت دیجئے, ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں, باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ جو دو مہمان ہیں ان میں سب سے پہلے جو اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں وہ ہیں جناب مولانا عمار یاسر حمدانی صاحب قبلہ، جن سے آپ متعارف ہیں، جن کے بیانات سے مستقل آپ مستفیض ہو رہے ہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
قبلہ بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر ہماری دعوت کو قبول فرمایا، اسٹوڈیو تشریف لائے، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔
جی آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اس پروگرام کے توسط سے میں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں۔
جی ناظرین، ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں آج بھی الحمدللہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والی عظیم شخصیت جناب محمد عباس کریمی صاحب ہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں۔ جناب محمد عباس کریمی صاحب، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ بندہ بھی آپ کو اور اپنے ناظرین کا احترام کرتے ہوئے حدیث سلام پیش کرتا ہوں۔
بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ قبلہ میں آپ سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ دیکھیے آج جو ہماری گفتگو ہے وہ واقعہ عام الفیل، جو ایک یعنی یہ واقعہ رونما ہوا جس گزشتہ پروگرام میں جس کا صرف اشارہ رہا، آج انشاءاللہ تفصیلی اس واقعے کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ تو اس واقعے کے ابتدائی طور پہ آپ مختصر طور پہ آپ یہ بیان کیجئے کہ یہ واقعہ کس طریقے سے رونما ہوا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبل از ان کے اس واقعے کو ہم بیان کریں
جی،
اور اب رہا کس طرح آیا اور کیسے آیا، ہمیں اس کے محل وقوع سے آشنائی حاصل کرنی چاہیے
جی، آگاہی حاصل کرنی چاہیے واقعہ ہوا صحیح۔
اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو مکہ کے جنوب مغرب کی طرف، یعنی نیچے جہاں پہ اوکیانوس موجود ہے، اس کی اوشن ہے جہاں پہ عرب اوشن، اس کی طرف جائیں تو جنوب مغرب میں ایک علاقہ یمن کے نام سے ہے
جی،
اور آج کل بھی جو یمن کے حالات ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں۔
بالکل، آج تو کوئی ایسا انسان نہیں جو یہ نہ کہے کہ میں نے یمن کا نام نہیں سنا۔
یقین
البتہ آج جو تاریخ میں اس کا نام آ رہا ہے وہ ایک مظلوم اور واقعا نہایت ظلم وہاں پر ہو رہا ہے جی۔
بس یہی منطقہ تھا، علاقہ تھا
جی،
کہ یہاں پہ ایک بادشاہ جو اس زمانے میں تھا ذوالنواس کے نام سے
جی،
وہ یہاں پہ حکومت کرتا تھا اس زمانے میں، اور یہ یثرب کی طرف سفر کرتا ہے۔ میں انتہائی مختصر اور شارٹ ہینڈ میں آپ
جی
کو اس کی تبدیل، کیوں واقعات بہت زیادہ ہیں اگر ہم ان کی طرف تاریخ شام دیکھ لیں، تاریخ تبری کا مطالعہ کریں یا دوسری دیگر تاریخی کتب کا
جی،
تو بڑے تفصیل سے واقعات لکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم ان کو اختصار سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ یثرب کی طرف جاتا ہے اور وہاں یہودیوں سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، یہ بت پرست تھا
جی۔
واپس جب آتا ہے تو پھر اس کو ایک چینج اس کے اندر آتی ہے، اور یہ ایک متاثر قسم کا یہودی بن جاتا ہے
صحیح۔
اور جب یہ یہودی متاثر ترین قسم کا بنتا ہے تو ہر جگہ ہر شخص کو یہ کوشش کرتا ہے کہ پورے حجاز تک جہاں تک ہے ان سب کو یہ یہودی بنائے، ایک مہم شروع کر دیتا ہے
جی۔
اب یمن کے شمال میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ جو افراد تھے وہ تازہ مسیحیت کو قبول کیا تھا انہوں نے
جی،
اور مسیح ہو چکے تھے، اور وہ بھی اپنے دین کے ساتھ بڑا لگاؤ رکھتے تھے۔ اس نے جی سب کو کہا یہودی ہو جاؤ، اور آپس میں کلیش ہوا، اور اس نے پھر ایک بہت بڑی خندق کھودی اور لوگوں کو اس کے اندر ڈالنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ قرآن میں اگر سورہ بروج میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ اشارہ ہوتا ہے اصحاب اخدود کی طرف
صحیح،
قتل اصحاب الاخدود، کہ اصحاب اخدود، اصحاب اخدود کون تھے؟ مفسرین، جو بڑی تفسیری کتاب اگر اس پہ ملاحظہ آپ کریں تو اس میں مفسرین کہتے ہیں جو اصحاب اخدود تھے وہ اسی بدبخت کے تھرو اصحاب اخدود قتل کیے جا رہے تھے
صحیح،
یعنی ان کو اٹھا اٹھا کے جو بھی اس کے دین کو قبول نہ کرے اس خندق میں یہ ڈالتا جا رہا تھا
جی۔
بس یہاں سے دو افراد فرار کرتے ہیں
جی،
اور قسطنطنیہ پہ پہنچ جاتے ہیں جی، یعنی اسپین کی طرف جاتے ہیں، اور وہاں پہ روم اور اس جگہ کے جو بادشاہ ہیں ان سے عیسائی تھے، ان سے مدد مانگتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہم کیسے آپ کی مدد کریں
جی،
ہم ایسا کرتے ہیں حبشہ کو خط لکھتے ہیں
صحیح
کہ آپ کی مدد کی جائے
جی۔
یہ دونوں افراد وہاں سے واپس آتے ہیں
جی،
کیونکہ یہ بھی دین مسیحیت کی دفاع کے لیے تھے
صحیح،
وہاں سے حبشہ کی طرف جاتے ہیں، وہ حبشہ کو ایک خط لکھا جاتا ہے کہ آپ ان کی مدد کریں
جی،
اور حبشہ جو ہے وہ ابراہہ کو ایک بہت بڑا لشکر دے کے اس علاقے میں بھیجتا ہے کہ آپ اس سے مقابلہ جی کریں، اور ابراہہ تا اس علاقے میں جی وارد ہوتا ہے
جی۔ بالکل، بہت شکریہ محمد عباس صاحب، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو واقعہ رونما ہوا، جو ہاتھیوں نے حملہ کیا خانہ کعبہ کے اوپر، تو اس کے اسباب اور علل کے حوالے سے آپ مختصر طور پر روشنی ڈالیں کہ اس کے اسباب کیا تھے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں, آپ نے صحیح فرمایا, اور یہ وجہ یہ تھی کہ اس کی چڑھائی کرنے کی خانہ کعبہ پر, کہ اول چار سبب ہیں مہم, اس میں سے میں مختصراً بیان کرتا ہوں ہر چار کو. اول تو یہ اس زمانے میں تعصب پایا جاتا تھا.
جی,
تعصب پانے کی وجہ سے, کیونکہ یہ خود متعصب تھا.
جی,
اور جب اس نے دیکھا کہ اقتصادی حالات بھائی ہو رہے ہیں طرف کے اچھے خانہ کعبہ کے,
جی,
تو اس کے اندر ایک وہ حسد جو ہے شعلہ ور ہو گئی کہ یہ کسی طریقے سے اس چیز کو منتقل کر دیا جائے ادھر, یا تو پھر وہاں سے ختم کر دیا جائے.
صحیح.
تو اس نے تعصب میں آ کر اس چیز کو اپنا عمل بنایا کہ اس کو,
یعنی چونکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مکے میں ظاہر ہے کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں تھا,
سسٹم
اور یہ جو ہے اس وقت کا یعنی حاکم وقت تھا.
جی,
تو اس نے سوچا یہ رونق جو مکے میں یہ ہمارے یہاں ہونی چاہیے,
کیونکہ بادشاہ تھا.
جی,
اور بادشاہ وہ یہ ہر بادشاہ یہ چاہتا ہے ہمارا سیطرہ, ہمارا تسلط ہر جگہ ہو. تو یہ سوچ رہا تھا کہ اپنی حکومت کو وسعت دے.
صحیح.
کہ ہماری جو ہے حکومت, ہماری قوت اور طاقت وہاں تک پہنچے, اور وہ سارے لوگ جو حاج آتے ہیں وہ ہمارے طرح منتقل ہو جائیں.
صحیح.
تعصب کی وجہ سے.
جی.
دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ خود بادشاہ تھا, خوب اچھی طریقے سے سمجھتا تھا, اس نے یہ سوچا کہ ہمارا اقتصاد کم ہے اور ان کا اقتصاد اچھا ہے.
جی.
یعنی ایک ذریعہ, بہترین ذریعہ, ہر سال طواف کرنے لوگ آتے تھے, اور اس کے بعد جو ہے اطراف بیت اللہ کے جو لوگ تھے وہ بھی آتے تھے, خارج سے بھی آتے تھے.
جی جی.
تو اس کا اقتصاد بڑھتا گیا. تو یہ سوچ رہا تھا وہ اقتصاد جو اتنا بہترین ہے اور مرکزیت اس کو حاصل ہو رہی ہے, صرف اقتصادی مسئلہ نہیں تھا, اس کے ساتھ شہرت کا بھی مسئلہ تھا. وہ یہ سوچ رہا تھا اقتصاد تو اپنی جگہ, اقتصاد تو ہمارے دستے قدرت میں آ جائے, اس کے بعد جو ہے یہ شہرت,
صحیح,
کہ وہ شہرت ہمارے کلیسا کو مل جائے, ہمارے قلیش کو مل جائے.
جی.
کہ عیسائی مسیحی تھا, کیونکہ مسیحیوں کو وہ سوچ رہا تھا کہ پوری عالم میں ترویج کرے مسیحیت کو.
جی.
اور شہرت پا جائے مسیحیت. صحیح. اور چونکہ یہ سب دین حنیف پہ تھے, بیت اللہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا بنایا ہوا گھر تھا اللہ کا, لہٰذا وہ یہ سوچ رہا تھا دین حنیف اس دنیا سے ختم ہو جائے, عرب سے ختم ہو جائے, اور دین مسیحیت کا راج ہو اور اس کو ترویج کیا جائے. تو لہٰذا اس نے اس چیز کو تعصب میں آ کر دین حنیف کو ختم کرنے کی کوشش کی اور مسیحیت کو اجرا اور منتشر کرنے کی کوشش کی.
صحیح.
اس کے بعد آپ کے اقتصاد تو ابھی میں نے عرض
کیا. آپ نے اقتصاد مختصر طور پر عرض کیا.
اقتصاد ہر ملک کے لیے ضروری ہے کہ اقتصاد بہتر ہو, اور جیسے ہی اقتصاد اچھا ہوگا, چونکہ جیسے ہی یہ چاہ رہا تھا کہ وہ اقتصاد ادھر منتقل ہو جائے تاکہ ہم لوگوں کی یعنی لوگوں تک پہنچ سکیں اقتصادی معاملے میں, کیونکہ اس زمانے میں فقرا بھی پائے جاتے تھے کافی شدت سے اور کثرت سے پائے جاتے تھے, اور یہ سوچ رہا تھا اگر اقتصاد ہمارا اچھا ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگوں تک خدمت کر سکتے ہیں
بہتر طریقے سے.
ہاں, ضرورت معاش, جی جی, حکومت کو جو سہولتیں ہوتی ہیں ایک بادشاہ کرنا چاہتا ہے وہ فراہم کر سکے.
جی.
اس کے بعد تعصب کی وجہ سے, جیسا کہ ایک واقعہ بہت ہی مشہور ہے اور مورخین اس کو بہت قاعدے سے اس کے ضمن میں نقل کرتے ہیں اور بہت تاکید کرتے ہیں کہ اس کی سب سے بہترین وجہ جو بیان کرتے ہیں مورخین وہ یہ ہے کہ جو عمرو ابن لحی جو تھا وہ دین حنیف پہ تھا اور خانہ کعبہ میں زندگی بسر کرتا تھا, یہ جو ہے معیشت اس کی خانہ کعبہ میں تھی.
جی.
اور یہ بہت بڑا تاجر بھی تھا, تجارت بھی کرتا تھا. تو یہ جیسے ہی سنا کہ خانہ کعبہ کے مقابل میں, مد مقابل میں یعنی دین حنیف کے مقابل میں مسیحیت عروج کر رہی ہے, معراج طے کر رہی ہے, تو اس نے سوچا کہ اس کلیسے کو میں برباد کروں. حالانکہ ہمت بہت کی, لیکن چونکہ فرد وحید تھا لہٰذا ہمت سے گیا وہاں, لیکن کچھ نہیں کر پایا.
جی.
بس یہاں سے جب مکے سے وہ گیا ہے, خانہ کعبہ سے نکلا, دین حنیف پر کے مذہب پر گیا, اور وہاں جب گیا تو دیکھا کہ واقعاً بڑا ہی خوبصورت و زیبا اور مرصع مرقع مزین
عالی شان
اس نے قلیس بنایا ہے.
صحیح.
اور اس کو رشک آیا. کہ یہ چیزیں ہمارے اگر خانہ کعبہ میں ہو جائے یعنی بیت اللہ میں ہو جائے تو لوگ اور تشویق سے آئیں گے. تو اس نے اعلان بھی کیا تھا ابراہ نے کہ ہم نے اتنا سونا خرچ کیا ہے, اتنا جو ہے سنگ خرچ کیا, ساری چیزیں بتایا ہے. اب جب بادشاہ ہے حبشہ کو اس نے لیٹر لکھا ہے, خط لکھا ہے, اس نے اپنے پورا برنامہ بتایا تھا کہ ہم
پورا پروگرام اس کو بتایا گیا,
ہاں جی جی اتنا بتایا تھا
جی. پھر اس نے امر باللہی والا
جب یہ گیا وہاں تو دیکھا کہ واقعا بہترین خوبصورت بنایا ہے. تو اب شام کا وقت تھا, اس نے اجازت مانگی کہ بھائی میں تو مکے سے آیا ہوں, اب میرا یہاں کوئی تو آشنا ہے نہیں, لہذا مجھے
جی جی جی
جی بقول آپ کے کہ کوئی ہوٹل نہیں ہے تو مجھے جگہ دے دو اس میں کہ میں اس میں عبادت کروں. جو کلیسا تمہارا بنایا ہوا ہے اتنا خوبصورت ہے, دل جانے کا نہیں کہہ رہا ہے, مجھے اجازت دو میں اسی میں شب بسر کروں. تو اجازت ملی, کلید بردار نے ان کو اجازت دیا اور یہ اسی رات میں, کچھ ہدف ان کا دوسرا تھا, ان کا مسیحیت قبول کرنا مقصد نہیں تھا, وہ دین حنیف پہ پکا تھا, میافی میاں. لیکن جب وہاں گیا ہے تو یہ سوچا کہ بہت اچھا موقع ہے, تو اس نے اندر جا کے خراب کاری کرنا شروع کر دی. اب جو جہاں تک اس کے امکان میں تھا خراب کرنا شروع کیا, اس کے بعد اس کو دیواروں کو نجس بھی کیا, اس تعصب میں کہ خانہ کعبہ کے مقابل میں ایسا کلیسا ہمیں نہیں چاہیے, مسیحیت کو عروج نہیں ملنا چاہیے, بلکہ دین حنیف ہر جگہ پہنچا رہے اور پہنچتا رہے گا انشاءاللہ. اس نے یہ سوچا, پھر خراب جب کیا اور
پھر بادشاہ نے ظاہر ہے ابراہ نے دیکھا تو اس کو غصہ آ گیا.
جب صبح ہوئی تو کلید بردار جب آیا تھے دیکھا یہ حالت ہے, اس نے فوراً خبر دی ابراہ کو. ابراہ نے طلب کیا, جب تک یہ نکل چکا تھا وہاں سے خراب کاری کے لیے گیا تھا, کر چکا
اس کے نتیجے میں. پھر ابراہ نے جو ہے وہ اپنا لشکر تیار کیا,
جب یہ واپس آیا ہے تو اس کے نتیجے میں ابراہ متعصب ہو کر اور غضبناک ہو کر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا.
بالکل
یہ مہم سبب
جی. بہت شکریہ, بہت شکریہ, انشاءاللہ پھر ہم پلٹیں گے آپ کی طرف, لیکن فی الحال آپ ہمیں اجازت دیجیے. قبلہ میں آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہوں گا کہ دیکھیے جب ابراہ یعنی یہ لشکر لے کے آتا ہے, ظاہر ہے وہ کوئی خاموشی سے تو آیا نہیں تھا کہ دو چار دس بیس افراد جیسے شب خون مارنے کے لیے جاتے ہیں کہ رات میں انہوں نے اپنا کام کیا, کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. وہ تو علل اعلان آیا تھا, پوری دنیا کو بتاتا ہوا آیا تھا, اور جتنا بڑا لشکر تھا ہاتھیوں کا تو ظاہر ہے سب کو پتا تھا. اور دیکھیے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ خانہ کعبہ سے عقیدت رکھنے والے افراد بھی کم نہیں تھے. تو یہ جب ادھر سے آ رہا تھا, کیا خانہ کعبہ تک پہنچنے تک کوئی مانع نہیں بنا, کوئی رکاوٹ نہیں بنا, کسی نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی جو اتنے قبیلے تھے یا اس طرح کے افراد وہاں پر موجود تھے؟
یقیناً آپ کا سوال اپنی جگہ پہ بجا ہے
جی,
اور لوگوں کے ذہن میں بھی آئے گا چونکہ تمام عرب دنیا سے حج
خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آتے
زیارت تھے, اور اتنا ایک اہم مقام تھا
جی,
اور وہ کوئی دو چار سو افراد کے ساتھ تو تھا نہیں, اسی تعداد 60,000 سے لے کے 130,000 ابن شام بھی 60,000 بیان کرتے ہیں
جی,
اتنے بڑے اور ساتھ ہاتھی اور جنگی ساز و سامان. یہ جب آیا تو یمن میں ہی, یمن کے نزدیک نزدیک جو قبائل تھے مثلا قبیلے بنی باکر تھا یا بنی عزیل تھے
جی,
ان میں یہ آئے آگے ان کا مقابلہ کیا, بلکہ ایک پوری ایک فوج کے ساتھ تیاری انہوں نے کی, اور ذو نفر نامی سردار آگے آیا اور اس نے شکست کھائی, کیونکہ بہت بڑی فوج تھی ان کے پاس, شکست کھائی اور اس کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کو کہا اس کی گردن اڑا دی جائے. لیکن اس نے بڑی اس کی منت سماجت کی کہ مجھے آخری وقت تک شاید میں آپ کے کام آ جاؤں, مجھے زندہ رہنے دو, میں تمہاری فتوحات کو دیکھوں, اس کو انہوں نے کہا قید بنا دی
جی.
آگے چلتے ہیں تو تاریخ میں ہی آتا ہے, تاریخ اس میں ابن حشام میں ہی ہے
جی,
کہ نفیل یا نفیل پڑھیں گے
جی,
نفیل بن حبیب, یہ خصعی مذہب قبیلے کے اثردار تھا, یہ آتا ہے یہ بھی شکست کھاتا ہے
جی.
اس سے بعد یہ کاروان ان کا لشکر پورا اپنا 60,000 افراد کا آہستہ آہستہ کتنے مہینے اس کو لگے وہاں پہ پہنچتے
جی.
یمن سے چلتے ہوئے وہاں جب پہنچتے ہیں تو وہاں پہ جب یہ اطلاع ہر جگہ پہنچتی ہے کہ شکست کھاتے جا رہے ہیں شکست صحیح. کھاتے جی. یسرب قریب پہنچتے ہیں تو یسرب قریب بنی سقیف قبیلہ تھا
جی,
اس کا سردار نے اس کی چاپلوسی شروع کر دی اور اس کو پتا تھا وہ دو شکست کھا چکے ہیں, بلکہ بجائے اس کے مقابلہ کرے, دیکھیں دونوں طرف تھے
جی,
کچھ اپنے مفادات کا تحفظ کر رہے تھے اور کچھ اپنی جو مقدسات کا تحفظ کر رہے تھے. دونوں کردار یہاں پہ پائے جا رہے ہیں. اس نے بجائے اس کے کہ اپنے مقدسات اور اس کا حفاظت کرتے فوری طور پر کہا میں آپ کو مدد کرتا ہوں, مجھے خفیہ راستے پتہ ہیں, دوسرے راستے پتہ ہیں.
یعنی یہ یمن سے لے کے اور یہاں تک جو آتا ہے تو سب کو فتح کرتا ہوا آتا ہے.
ہاں, دو بڑی جنگیں لڑی گئیں, دونوں کے سردار کو گرفتار کر لیا. تیسری جگہ پہ جو ایک بڑا لشکر تھا
جس نے خود امید تھی
وہ خود سرنڈر ہو گئے. ان کے ساتھ ایک بندہ رہنما بھی بھیج دیا جس کا پہلے ہی انتقال ہو جاتا ہے. اور یہ تقریبا مکہ سے 4 کلومیٹر کے قریب پہنچ جاتا ہے یہ لشکر اسی طرح آگے چلتے چلتے.
صحیح, بالکل جی. اجازت دیجیے ہم محمد عباس کریمی صاحب سے ایک سوال لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی کریمی صاحب, دیکھیے جو جنگ کا سلسلہ چل رہا ہے, جنگ ہی بلکہ کیا, انشاءاللہ اس میں ہم اپنے مہمان سے گفتگو کریں گے, لیکن آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ خانہ کعبہ کے تحفظ میں کون سی غیبی امداد جو ہے وہ اس واقعے میں ہمیں نظر آتی ہے؟
خانہ کعبہ کی امداد میں سب سے واضح ہے اور تحفظ میں جو تحفظ کیا ہے پروردگار عالم نے, تو اس میں جو واضح اور کشمس جو ہے مدد اور امداد ہے تحفظ خانہ کعبہ کے لیے, وہ آپ کے ابابیل کا لشکر ہے.
جی
اللہ نے کیا انتظام رکھا کہ جیسے ہی ادھر سے وہ ہاتھی لے کر آتا ہے, بتاتے ہیں مورخین کی 9 سے لے کر 14 ہاتھیوں کا اجتماع تھا وہاں, لوگ اپنے اپنے ہاتھیوں پہ سوار تھے, 9 سے لے کر 14 تک اختلاف ہے, کوئی کہتا ہے 9, کوئی کہتا ہے 10, کوئی کہتا ہے 14 تک, بہرحال تو یہ اتنے قوی جانور کو لے کر آتا ہے. اور ادھر پروردگار عالم نے جب دیکھا کہ یہ ابھی سرحد خانہ کعبہ نہیں عبور کر پایا تھا, یہ ابھی ادھری تھا, تو جب اس کا ہاتھی رکا, سارے ہاتھی رک گئے, اب آگے نہیں بڑھنے, بہت کوشش کی گئی کہ ہاتھی آگے بڑھیں, تو یہ بھی ایک قسم کی امداد ہے.
جی
کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے سارے ہاتھی کے جو ہے قوت اور جو زور ہوتا ہے وہ ہاتھی کو لے جانے والے اور رہنما کا ہوتا ہے.
جی
لیکن اس نے بہت کوشش کی, لیکن ہاتھی آگے نہیں بڑھ رہے تھے, بہت کوشش کی, ہاتھی پیچھے کی طرف بڑھ رہے تھے. ایک امداد یہ کہ پروردگار عالم نے اپنی قوت کا القا ان ہاتھیوں کے دل میں کیا کہ نہیں, ہم آگے نہیں بڑھتے ہیں, اس لیے کہ بیت الحرام ہے, اور اس لیے تو تب یہ کہنا پڑے گا کہ ہمیں کہ ابرہے سے زیادہ شعور ان ہاتھیوں میں تھا, جانوروں میں تھا. ایک امداد یہ. دوسری امداد یہ کہ ابابیل کا لشکر, ہاں ابابیل کا لشکر یہ تحفظ خانہ کعبہ کے لیے ایک امداد الہی تھی, یہ پورا گروہ. اور جب یہ خانہ کعبہ کے سرحد کے قریب پہنچ گئے ہیں, تو اب ابو طالب جناب عبد المطلب کو کوئی پریشانی ہوئی نہیں ہوئی, کیونکہ یقین تھا ان کو کہ اللہ کے خانہ کعبہ کو بیت اللہ کی ہم حفاظت کر رہے ہیں.
شکریہ محمد عباس صاحب, معاف کیجیے گا, آپ کو یہاں پہ ہم روکیں گے, مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, بہت اہم گفتگو چل رہی ہے ہماری, جو ابرہے کا واقعہ ہے, یعنی جو ہاتھیوں کا واقعہ ہے جو خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے, اس کے حوالے سے مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین اکرام, وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے, ہمارے ساتھ رہے, اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. قبلہ, میں آپ سے ایک سوال جاننا چاہوں گا کہ یہ جو جنگ ہے اس کا مختصر طور پہ آپ خاکہ بیان کیجیے.
جنگ کا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اس طرح کہ جب یہ 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ آئے اور اپنے انہوں نے خیمے لگائے اور جب دوسری طرف دیکھا تو کچھ ان کو آثار ہی نظر نہیں آئے.
جی
جنگ تو تب ہو جو دونوں فوجیں
ایک دوسرے کے آمنے سامنے
جو یہ سوچ کے آ رہے تھے, ان کے ذہن میں تھا کہ اتنی بزرگ شخصیت, جو دو قیدی تھے انہوں نے بڑی تعریفیں کی ہوئی تھی جناب عبد المطلب کی, کہ وہ اتنی بڑی شخصیت, اتنی سخی شخصیت, اور یہ ہمارے بڑے سب سے بڑے ہیں, کلی بردار ہیں, اور ان کے پاس جب اس نے دیکھا آگے تو کوئی چیز ہی نہیں, ایک بندے کو بھیجا, اس نے کہا اگر آپ جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہم بھی جنگ کے لیے آئے نہیں ہیں, ہم تو اس کو خراب کرنے آئے, جس طرح بیان کیا گیا
خانہ کعبہ کو توڑنا ہے, مقصد یہ ہے,
اور اگر آپ ہمارے مزاحم نہ ہو, ہمارے سے مقابلہ نہ کریں, تو ہم واپس چلے جائیں گے, ہم نے خون نہیں بہانا چونکہ میں نے آپ کی بڑی عظمت سنی ہے. اس نے کہا بندے کو آپ ادھر جاؤ, جا کے دیکھو, اگر وہ واقعی کہتے ہیں کہ ہمیں جنگ نہیں کرنی تو اس کو لے آنا میرے پاس
صحیح.
سردار کو
صحیح.
وہ بندہ گیا, اس نے جب کہا کہ ہم تو جنگ نہیں چاہتے, خراب کرنا ہے, اس نے کہا ہمیں بھی جنگ کا کوئی شوق نہیں. انہوں نے کہا اچھا پھر سردار بلا رہے ہیں ہمارا, اب رہا
وہاں جناب عبد المطلب کو لے کے آتا ہے.
لے کے آئے تو ان کو وہ وجی تھے, ان کے قد اور خوبصورت شخصیت تھی. یہ بڑا متاثر ہوتا ہے, بڑے اپنے ساتھ بٹھاتا ہے. تاریخ احشام والا لکھتا ہے کہ جب اس نے پوچھا کہ بھائی آپ مجھ سے تقاضا کریں کیونکہ آپ کی اتنی عزت و شرف میں نے سنا ہے, تو کیا تقاضا کریں گے؟ اس نے کہا جب آپ نے یہاں پڑاؤ ڈالا, ہمارے بہت ساری چیزیں آپ نے غارت کیں, اس میں 200 اونٹ تم نے چوری کر لیے
جی.
اٹھا کے لے گئے تو مجھے میرے اونٹ واپس کر دو.
صحیح.
وہ حیران پریشان رہ گیا, اور ایک دفعہ غصہ بھی چڑھا کہ بھائی میں تمہاری یہ شرافت اور عظمت کو ختم کرنے آیا
ہوں, بالکل
تمہیں اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے, یہ کون سا تقاضا ہے؟ میں تمہیں بہت کچھ دینا چاہ رہا تھا. تو انہوں نے کہا نہیں, میں جو میں آپ نے فرمایا انا رب الابل,
جی
میں اپنا جو مالک ہوں اونٹوں کا ہوں, ولل بیت ربن, اور بیت جو ہے وہ
اس کا بھی ایک مالک
مالک ہے.
اسی
عبارت کو جناب سہیل اپنی تاریخ کی کتاب میں یوں لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ان لل بیت ربا, اس گھر کے لیے رب ہے, ان شاء اگر وہ چاہے سیم نہ آہو تجھے روک لے گا. اور یہ کہہ کے اٹھ کے چلے گئے, اور اس کے دل میں خوف سا بیٹھ گیا. یہ اونٹ ان کو واپس کر دو. جناب عبد المطلب آتے ہیں اور سب کو کہتے ہیں کہ مکہ خالی کر دو, کیونکہ ان کو اللہ پہ اتنا یقین تھا.
بے شک اللہ
کعبے کی کنجی پکڑ کے گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ تو اس
رب ہے,
اس سے تو بڑے
تو جانے
اور یہ جان عربوں کے لشکر اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر سکے, اور ہم بغیر خون بہائے اس اپنے حفاظت کر.
بالکل, بہت شکریہ, جزاک اللہ. محمد عباس صاحب, آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہیں گے, یہ واقعہ جو رونما ہوا تو تاریخ میں اس واقعے کے بعد کیا اس کے اثرات ظاہر ہوئے؟
جی, اس کے اثرات الحمدللہ مثبت ثابت ہوئے. جب یہ واقعہ صادر ہوا اور یہ ابرہا جب یہ پہنچا ہے وہاں یمن, تو خراش کرتے ہوئے اور وہاں گیا, وہ مر گیا. جب مر گیا تو اس کی لڑکی تھی جس کا نام تھا غریبہ. غریبہ نے دیکھا میرا بابا اتنا مسلط آدمی, سیطرہ تھا, ایک کنٹرول تھا حکومت میں, بادشاہی تھی اس کی, یعنی ساری چیز اس کے اختیار میں تھی. یہ کیسے, نہ ہاتھی ہے نہ اور سارے اس کے سوار ہیں, کچھ نہیں, یہ واپس آیا تھا یا کو تنہا, یہ کیا وجہ ہے؟ تو اس کو سمجھ میں آیا کہ لگتا ہے کہ اس سے بڑی قوت اور قدرت ہے.
صحیح.
تو اس نے اس کو دیکھا, بہرحال وہ کسی اور کی زوجیت میں تھی, ذرع نامی شخص تھا, اس کی زوجیت میں تھی. جب اس نے دیکھا کہ یہ شکست کھا کے آیا ہے اور یہاں مر چکا ہے میرا بابا, تو اب اس نے اس کو چھوڑ دیا. اب وہ آنا جانا ختم کر دی. جب آنا جانا ختم کر دی تو وہیں ایک دوسرے قبیلے کا سردار تھا, اس سے اس کی شادی ہوئی تھی.
صحیح.
اس کی زوجیت میں تھی اور وہ بہانہ تلاش کر رہی تھی, کوئی ایسا شخص امین ملے جو مجھے مکے میں پہنچا دے.
صحیح.
تو وہ یہ سوچ رہی تھی, تدبیر سوچی رہی تھی کہ کوئی ملے تو اسی درمیان میں کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا, جیسے مسلمہ ہوا اور طلحہ, جی مسلمہ کذاب جو مشہور ہے, اور طلحہ ہوا. یہ اسی درمیان میں ابرہے کے واقعے کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا.
صحیح.
کیونکہ اس زمانے میں ایک نبی یعنی لوگ احترام کرتے تھے جب یہ ثابت ہو جاتا
تھا,
یہ خاص مقام تھا, منزلت تھی. تو انہوں نے سوچا کہ جب اتنا بڑا واقعہ ہو چکا ہے تو میں اب نبوت کا دعویٰ کر لوں. تو نبوت کا جب دعویٰ کیا تو یہ یمنی تھے, یہ سب یمنی تھے, یمن سے تعلق رکھتے تھے. تو رسول اللہ نے جب سنا کچھ, یعنی رسول اللہ نے جب سنا کہ ایسا واقعہ رونما ہوا, تو اب اس نے اسی غریبہ کے شوہر یعنی جو اس کا داماد تھا ابرہا کا, اس کو خط لکھتے ہیں کہ میری مدد کرو چونکہ تم اس سے قریب ہو جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. تو اس نے مدد کی باقاعدہ, غریبہ یعنی اس کا شوہر اور خود ابرہے کا داماد تھا, اس نے بڑی مدد کی رسول اللہ کی. اور وہ پھر وہاں چھوڑ کر, یعنی مسیحیت جو مذہب اور فرقہ مذہب ہے اس کو چھوڑ کر آئے خانہ کعبہ, رسول اللہ کے ہاتھ بیعت کی اور آپ مسلمان ہوتے ہیں اور آپ کی زوجہ بھی مسلمان ہوتی ہیں اور بالآخر آپ مسلمان ہو کے اس دنیا سے رہ لیتے ہیں.
جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ قبلہ. بہت مختصر ہمارے پاس سوال, میں ایک آپ سے سوال کرنا چاہوں گا ایک نتیجے کے طور پہ, وہ یہ کہ جو پورا واقعہ ہے ابابیلو والا, کیا ہم مورخین اس کو ایک حقیقی واقعہ سمجھتے ہیں یا ایک سیمبولک یعنی ایک مثال کے طور پر؟
قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سی واقعوں کو تمثیل کے طور پہ بیان کیا جی. جسے آپ سمبولک کہہ رہے ہیں, مثلا جنت, وہ چونکہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ان واقعات کو, تو ہمیں جو غیر محسوس کو محسوس طریقے سے بیان کرنا پڑتا ہے, تو اس کے لیے آتا ہے. یہاں پہ بھی کچھ لوگوں نے یہی فکر کی, مثلا ہیگل کو دیکھیں یا خود ہمارے اسلامی مفکرین جو ہیں یہاں پہ جو تاریخ نگار ہیں, آپ ان کو دیکھیں تاریخ شام یا باقیوں میں بھی ملتا ہے, بلکہ آپ ابن اسیر اور علامہ مجلسی کی بھی اگر آپ روایات کو بھی دیکھیں, نہ صرف فقط تفاسیر نہ روایات بھی
جی.
اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ یہ آبلہ تھا یا طاعون پھیل گیا,
کوئی
تھا,
وبا تھی,
کوئی وبا پھیل گئی تھی, یا اس کو اور بیان کرتے ہیں کہ شیخ عبدہو اپنی جو تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ ایک قسم کے بیکٹیریا تھے, کیونکہ گندی وہ زمین تھی اور وہ ہاتھیوں کی وجہ سے اور کوئی ان کے جراثیم تھے جو ان کو لگ گئے اور سارا کچھ ہو گیا. یہ سارے باوجود اگر ہم قرآن کے الفاظ کو دیکھیں تو یہ ساری باتیں اس کے ساتھ میچ نہیں کرتے, چونکہ واضح طور پہ
ابابیل کا لفظ استعمال,
ترمیہم بہجارتم اور یہ سجیل اور یہ جو جتنے الفاظ ہیں یہ کوئی مبہم الفاظ نہیں ہیں, بلکہ یہ حقیقت پہ دلالت کرتے ہیں. اور واقعہ ایسا ہی ہوا تھا کہ ابابیل آئے تھے اور انہوں نے سنگریزے معجزہ, یہ واقعہ ایک معجزہ تھا اور معجزانہ طور پہ ہی اس کا دفاع ہوا.
بہت شکریہ قبلہ, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. بہت شکریہ, خدا حافظ. محمد عباس صاحب, آپ سے بھی ہم اجازت چاہتے ہیں, بہت شکر گزار ہیں آپ دونوں حضرات کے, خدا حافظ. ناظرین, آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے. امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی ہر پروگرام کی طرح آپ کو پسند آیا ہوگا. یہاں پر آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں, آپ کو خدا کی پناہ میں لیتے ہیں. خدا حافظ, فی امان اللہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.